ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.
ينبأ الإنسان, اور وہاں کیا ہوگا انسان کے ساتھ, بتا دیا جائے گا انسان. ينبأ نبأ ان سے بتایا جائے گا, الانسان انسان کو, یومئذ اس دن, کیا, بما قدم جو اس نے آگے بھیجا, وأخر اور جو پیچھے چھوڑا. سورۃ کہف 49 میں بھی آتا ہے, ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. جب انسان اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا, اس کا نام اعمال اس کو ملے گا, تو اس کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو اپنی زندگی میں کر کے اپنے دنیا سے جانے سے پہلے اس نے آگے بھیجے ہوئے تھے. ہم سب کی روانگی ہے نا اللہ کی طرف, تو اس میں ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ہر شخص دیکھے کل کے لیے آگے کیا بھیجا, جہاں جانا ہے پہلے اپنے لیے وہاں کیا تیاری کی, کیا بھیجا, جانے سے پہلے وہاں کچھ بھیجنا. تو انسان کو بتا دیا جائے گا یہ ہیں تمہارے وہ اعمال جو تم نے کر کے اپنے مرنے سے پہلے آگے بھیج دیے تھے, وہ اخر اور جو پیچھے چھوڑ آئے تھے, یعنی صدقہ جاریہ کی شکل میں. کچھ ایسے پروجیکٹس جو ادھورے چھوڑ آئے, کچھ ایسے کام جو بعد میں کر کے چھوڑ آئے جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا, اور یہ ہے وہ تمہارا اعمال نامہ جو تم نے خود کیا, اور یہ ہے وہ جو تمہارے پیچھے چل کر دوسروں نے کیا. کیونکہ ہر انسان کا اعمال نامہ دو چیزوں پر مشتمل ہے, اور اس موضوع پر ایک لیکچر ہے پورا, کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا, ما قدم و ما اخر. اور آگے بھیجنے والا تو سب کو سمجھ آتا ہے, جو بھی ہم کرتے ہیں وہ آگے جا رہا ہے, لیکن پیچھے چھوڑنے والا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے اسلام میں کوئی نیک بات جاری کی, کوئی نیک عمل اس نے شروع کیا, کوئی کام شروع کیا, اس کے لیے اس کے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے, اور جو لوگ اس کے بعد اس بات پر عمل کریں ان کا بھی ثواب ہے. یہ ہے آخر, بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا ثواب کچھ کم ہو, یعنی جو اس کے بعد اس کو دیکھ کے کام کر رہے ہیں. اور جس نے اسلام میں کوئی بری طرح ڈالی, یعنی برا کام کیا, غلط کام کا آغاز کر دیا, کوئی غلط رسم شروع کر دی, کوئی غلط طریقے شروع کیے, اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی بار ہے, اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد عمل کریں, بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا بار کچھ کم ہو. ہر ایک اپنا بھی بھگتے گا, لیکن دوسرے کو دیکھ کے جو کچھ کر رہا ہے, تو جسے دیکھا جا رہا ہے, جو رول ماڈل بنا ہوا ہے اچھائی یا برائی میں, وہ بھی بھگتے گا, اس کو بھی ساتھ ساتھ حصہ پہنچ رہا ہے. اور صدقہ جاریہ پہ بہت سی احادیث آپ پڑھ بھی چکے ہیں. مثلاً ایک حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے, اب قدمہ والا سٹاپ لگ جاتا ہے, قدمہ پہ سٹاپ, مگر تین چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ, جیسے کوئی شخص کوئی رفاہ عامہ کے لیے کوئی کام کر جائے, کچھ وقف کر جائے. دوسرے علم, جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اور تیسرے ایسی نیک اولاد چھوڑ جائے جو بعد میں اس کے لیے دعائیں کرے. تو انسان اپنے پیچھے کیا کیا چھوڑتا ہے, اپنی اولاد چھوڑتا ہے, اپنا مال چھوڑتا ہے, اپنا علم چھوڑتا ہے, تو یہ پیچھے چھوڑا. اگر اچھا چھوڑا تو اچھا ہے, اگر برا چھوڑا تو برا ہے. اگر آپ مال کو اچھے کام میں لگا کے چھوڑ آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بعد میں بھی فائدہ ہے, اس کا پروفٹ آپ کو ملتا رہے گا. اچھی اولاد چھوڑ جاتے ہیں تو آپ کے لیے دعائیں کرے گی اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. کوئی اچھی کتاب لکھ جائیں گے, کوئی اچھا کام کر جائیں گے, کوئی ہسپتال بنوا دے, کوئی مدرسہ, کوئی مسجد, کوئی بھی اچھا کام, تو وہ جب تک قائم ہے, جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے انسان کو. تو یہ اخرہ میں آ گیا. ینبأ الانسان, ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ہر انسان کو بتایا جائے گا, یعنی اس کی شیٹ اس کو دے دی جائے گی اور اس میں دیکھ لے گا کتنے پرسنٹ اس نے خود کیا اور کتنے پرسنٹ اس کو پروفٹ ملا, اصل زر کیا ہے اور نفع کتنا ہے. یہ اخرہ جو ہے ایک طرح سے نفع ہے اس کا, جو بعد میں اس کو بونس ملتا رہا. لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب انسان اپنی زندگی میں اچھا کرے. اگر اپنی زندگی میں اچھا نہیں کیا تو پیچھے کیسے اچھا جاری رہے گا؟ جاریہ کا تو مطلب یہی ہے کہ جو کام آپ نے زندگی میں کیا وہ ختم نہیں ہوا, بلکہ وہ جاری رہا, وہ کنٹینیو رہا آپ کے جانے کے بعد بھی. تو ایسے کاموں پر انسان کو حریص ہونا چاہیے کہ جس کا فائدہ اس کے جانے اور مرنے کے بعد بھی جاری رہے. یہ تو ہے اس آیت کا عام مانا. یہ انعام اعمال سے متعلق ہے آیت. قیامت کے دن انسان سب اپنے سامنے پائے گا, جو خود کیا وہ بھی, جو اس کے بعد اس کو دیکھ کے کیا گیا وہ بھی. ایک اور معنی اس کا یہ کیا گیا ہے, بما قدم, قدم یقدم, تقدیم کا مطلب ہوتا ہے پہلے کرنا, جو کام اس نے پہلے کیے مثلا اول وقت پہ, وہ اخرا اور جو اس نے مؤخر کیے, ڈیلے کیے, ٹالتا رہا, اچھا کر لوں گا نا, پھر کر لوں گا, بعد میں کر لوں گا, کل کر لوں گا. تو انسان کو بتایا جائے گا کہ وہ کون سے کام ہیں جو اس نے پہلے کیے اور جو کام اس نے تاخیر سے کیے، یعنی اول و آخر بتا دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ساری نمازوں کو گن کر ہمیں بتایا جائے، اتنے ہزار نمازیں تھی تمہاری، یہ اتنی تو تم نے وقت پہ پڑھی، یہ تم نے بیچ میں سے ڈیلے کی، اور اسی طرح ساری ڈیوٹیز، ساری ذمہ داریاں، کیونکہ ہر کام کے کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ میں طب نبی میں سے روزانہ ایک چھوٹی سی چیز پڑھتی ہوں، تو آج صبح میں پڑھ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے لایا گیا، آپ نے چھری لی اور اس سے کاٹا اور کھا رہے تھے کہ اذان ہو گئی، تو آپ نے چھری گوشت ہر چیز وہیں چھوڑا اور نماز کی تیاری کرنے لگے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم ایسے موقعوں پر کیا کرتے ہیں، کیونکہ کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن میں آپ کچھ بھی دیر نہیں کر سکتے، جیسے مغرب کی نماز، کتنے ہی نیکی کے موقع صرف اس لیے چلے جاتے ہیں کہ ہم ان کو اس وقت اویل نہیں کرتے جس کو کرنا چاہیے، اس وقت ہم سستی کر جاتے ہیں، اچھا پھر کر لیں گے نا، اتنی کیا جلدی۔ تو یہ جو تاخیر ہے یہ بھی انسان کے لیے بعض وقت نقصان دہ ہوتی، ما قدم و ما اخر۔ پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا کہ تاریخ وار بتا دیا جائے گا، کون سے کام زندگی کے پہلے حصے میں کیے، جوانی میں کیے، اور کون سے کاموں کو بڑھاپے میں کیا، لیٹر آن کیا، کون سے کام پرائرٹی تھے، کون سے کام نمبر ٹو تھے۔ ہم سب بھی دیکھیں کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے، کن چیزوں کو ہم آگے رکھتے ہیں، سامنے، نمبر ون، پہلا دن کا پرائم ٹائم، بڑا حصہ کس کام میں گزرتا ہے، اور پھر جو باقی حصہ وہ کدھر گزرتا ہے۔ تو تقدیم اور تاخیر جو ہوتی ہے اول و آخر پرائرٹی کے لیے بھی آتا ہے، کون سی چیزیں پہلے کرتے ہیں، کون سی پیچھے کرتے ہیں۔ اب مثلاً آپ دیکھیے کہ ہر روز ہمیں ڈیسیزن لینے ہوتے ہیں نا، دن میں کئی دفعہ، اچھا پہلے یہ کر لیں، پہلے یہ، اچھا نماز کا بھی وقت ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اچھا پہلے ذرا یہ کر لیں، اچھا وہ کیا ہوتا ہے، پرائرٹی جو ہے نا ہماری وہ کبھی سیٹ نہیں ہوتی، پہلے کیا کرنا بعد میں کیا کرنا، اچھا پہلے دنیا کی تعلیم کرنی ہے، پہلے دین کی کرنی ہے، پہلے آخرت کی فکر کرنی ہے، پہلے دنیا کی کرنی ہے۔ ہر وقت ہم دو چیزوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، اور اکثر کیا چیز کھینچ لے جاتی ہے ہم کو، دنیا، وہ جو ہمیشہ کی وہ بھول جاتی ہے ہم، وہ بعد میں چلی جاتی، پہلے وہ آ جاتا ہے جو وقتی ہے۔ تب کہ ٹائم مینجمنٹ میں ایک ارجنٹ ہوتا ہے اور ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ اصول پتہ نا آپ کہ کون سا کام آپ کو پہلے کرنا ہے۔ اچھا ہم بہت دفعہ امپورٹنٹ کو چھوڑ دیتے اور کس کو کرتے رہتے، ارجنٹ، دنیا کیا ہے، ارجنٹ ہے، اور آخرت کیا ہے، امپورٹنٹ ہے، تو اکثر ہم امپورٹنٹ کو چھوڑ کر فراموش کر کے بھولے رہتے ہیں، اور ہر وقت ہم ایمرجنسی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، پہلے یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، اور ساری زندگی ہماری ایمرجنسی میں گزر جاتی ہے، اور پھر آخرت کے لیے بچا کچا وقت، تھکے ہوئے، اور پھر بڑھاپا جس میں ہم پوری طرح کچھ نہ کر سکے۔ جب جوانی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہم ایسے ہی ہمیشہ جوان رہیں گے، جب بڑھاپا ہوتا ہے، جب بھولنے لگتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے، سیدھے بیٹھ نہیں سکتے، پھر کس قسم کی کیا نمازیں پڑھیں گے، کون سی نیکی کس طرح کریں گے، کس کوالٹی کی کریں گے، کوالٹی ٹائم تو چلا گیا۔ تو یہ انسان کا ایک بہت سخت امتحان ہے ہم سب کا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات کو دیکھنا ہے، ترجیح کس چیز کی ہے، پہلے کرنے کا کام کون سا ہے۔ اور آپ کو یہ بتایا گیا تھا ایک موقع پر کہ جیسے ایک پروفیسر نے اپنے اسٹوڈینٹس کو اہم اور غیر اہم کی ترتیب سمجھانے کے لیے ایک جار لیا اور اس میں پہلے بڑے بڑے پتھر ڈالے، پھر اسے بجری ڈالی، پھر اس کے بعد ریت ڈالی، پھر پانی ڈالا، اور کیا چیز پہلے آتی، پھر کیا، سب کچھ اسی زندگی میں ہی ہونا ہے، لیکن پہلے وہ رکھیں جو زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگر ہم نے سب سے پہلے پانی سے ہی بھر لیا اس کو، تو پھر باقی چیزیں آنے کی جگہ نہیں رہے گی، یا تو وہ سارا نکل جائے گا اور ساتھ اور بھی بہا لے جائے گا چیزوں۔ تو یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ، وہ ایسا دن ہوگا جب انسان کو بتا دیا جائے گا، بِمَا قَدَّمَ، کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، وَأَخَّرَ، اور کیا چھوڑا ہے، اور یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ کون سے کام تھے جو اسے کرنے چاہیے تھے اس نے کر لیے، اور کون سے کام تھے جو کیے ہی نہیں، کیونکہ جو چیز ڈیلے کر دی، پوسٹ پون کر دی، تو گئی، بعض اوقات ہوتی بھی کہاں، کسی کام کو نہ کرنا ہو تو کیا کرتے ہم، اچھا بعد میں کریں گے، اور بعد کیا ہوتی، وہ گئے، ختم، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ سورۃ الفجر میں بھی آتا ہے، یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرۃ، اس دن انسان کو سب یاد آئے گا، نصیحت پکڑے گا، اب کون سا وقت ہے نصیحت کا، یقول، کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، قدمت لحیاتی، میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا، میں اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ کر کے بھیجتا۔ سورۃ المومنون میں آتا ہے، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ اس نے غلطی کی، اسے یہ نہیں کچھ اور کرنا تھا، لیکن وہاں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، یہی ملامت ہوگی جو انسان اس وقت کرے گا۔
بل الانسان على نفسه بصیرا ولو القى معاذیرہ
بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس پر خود گواہ ہے۔ اب انسان سے مراد پھر اسی طرح ہر انسان ہی مراد ہے، الف لام استغراق کا ہے۔ بل الانسان، بلکہ انسان، علی نفسہ اپنے نفس پر، اپنے آپ پر، اپنی حرکتوں پہ، اپنی شخصیت پر، اپنی ذات پر، بصیرتن خود گواہ ہے، شاہد ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ یعنی جب ہم دنیا کو ترجیح دے کے آخرت کو بھولتے ہیں تو ہمارا نفس ہمیں بتاتا ہے نا، ضمیر کا چوکا لگاتا ہے، لیکن پھر انسان اس کو دبا کے وہی کرتا ہے جو ارجنٹ اس کو نظر آتا ہے۔ اور اگر حصی معنوں میں لیا جائے تو قیامت کے دن کیا ہوگا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، واقعی انسان کے ہاتھ پاؤں، اس کی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی۔ کس چیز کی؟ بما کانوا یعملون۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بصیرت کا ویسے تو معنی دیکھنا ہوتا ہے نا، لیکن یہاں مراد شاہد ہے، گواہ۔ سورۃ الاسراء میں بھی آتا ہے، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھو، آج اپنا حساب لگانے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ ولو القا معاذیرہ، اور اگرچہ ڈالے معذرتیں، کتنی بھی ایکسکیوزز کرے، انسان کو سب پتا وہ کر کیا رہا ہے، انسان کو اپنی غلطیاں خود پتا ہے، انسان اپنے اندر کو خوب جانتا ہے۔ اور معاذیرہ جو ہے، یا تو معذرت کی جمع ہے، اور معذرت کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بات جس سے قصور پر گرفت نہ ہو، یعنی بہانہ۔ اور یا معذار کی جمع ہے، اور معذار کیا ہوتا ہے؟ پردہ۔ معذار کی جمع معذیر، پردے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، خواہ وہ اپنے اوپر کتنے پردے ڈالے۔ انسان اپنی غلطیوں پہ کیا کرتا ہے؟ خود کو کور کرتا رہتا ہے نا، میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، دنیا میں اگر انسان نہ بھی یہ سمجھے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یعنی اگر آج کوئی انسان اپنے آپ کو خود نہیں پرکھتا، اپنے خلاف خود گواہ نہیں بنتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، اور صرف اپنے آپ کو کور کرتا رہتا ہے، ہر غلط کام کر کے ایکسکیوزز ڈھونڈتا رہتا ہے، بہانے کرتا رہتا ہے، تو کل تو وہ لازمی کرے گا، یعنی کل تو اپنے خلاف خود گواہی دے گا۔ سورۃ ملک میں آپ نے پڑھا، وقالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج جہنم میں بھڑکتی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، وسحقا لاصحاب السعیر۔ اب اس اعتراف کا کیا فائدہ؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور علی جو ہوتا ہے نا وہ خلاف ہوتا ہے، یعنی دنیا میں انسان اپنے حق میں بولتا ہے اور قیامت کے دن انسان خود اپنے خلاف ہوگا۔ ولو القا معذیرہ، اور معذرتیں تو ویسے بھی فائدہ نہیں دیں گی، یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، سورۃ غافر میں آتا ہے آیت 52۔ جب انسان کے ہاتھ سے ایک چیز چلی جاتی ہے تو اس وقت اس کو قدر زیادہ ہونے لگتی، اور جس کے پاس موقع ہوتا ہے اس کو اس درجے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ قدر نعمت بعد زوال۔ عام طور پر انسان کی یہ نفسیات ہے کہ جب نعمت چلی جاتی ہے تو پھر وہ یاد کرتا ہے اور حسرتیں کرتا ہے، ہمارے پاس یہ ہوتا تھا، یوں ہوتا تھا، لیکن جب ہوتی ہے تو پھر اس وقت وہ پرواہ نہیں کرتا۔ اور گویا انسان اپنے آپ سے خود چھپ نہیں سکتا، انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہوتا ہے، چاہے وہ دوسرے کو کچھ اور بن کے دکھائے، لیکن اس کو اپنی اصلیت پتا ہوتی ہے۔ آپ دوسروں کے سامنے پریٹینڈ کر سکتے ہیں، اپنے اندر نہیں کر سکتے۔ یعنی انسان کے شعور کو، انسان کے ضمیر کو، انسان کے اندر کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ اپنے ساتھ سچے ہو جاؤ، اپنے ساتھ امانت برتو، کیونکہ جب تک انسان خود کو خود نہیں دیکھ سکتا، جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پرکھتا، اپنا جائزہ نہیں لیتا، اپنا حساب نہیں کرتا، اس وقت تک انسان اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ یعنی جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو پرائرٹیز بدلتی ہیں، لیکن پھسلن بھی بہت ہے اس زندگی میں، اور ماحول شدید بھی ہے، کیونکہ جب گرمی آتی تو آپ کو گرمی لگتی ہے، سردی آتی تو سردی لگتی ہے، اور آپ اس کے لیے مسلسل ایفرٹ کرتے ہیں، اپنی خوراک کا، اپنے لباس کا، اپنے گھر کا، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ موسم کی شدت سے متاثر نہ ہوں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ پچھلے سال ہم نے جرسی پہنی تھی نا تو کافی ہے، ہر موسم میں دوبارہ نکال کے پہنتے ہیں۔ اسی طرح گرمی آتی ہے تو اکارڈنگلی اپنے آپ کو آپ تیار کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب تک آپ قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن سے ایک تعلق رہے گا، تو یہ احساسات بھی زندہ رہیں گے، اور اگر یہ بند کر دیا اور یہ لباس اتار کے رکھ دیا تو آپ ویسے ہی پلٹ جائیں گے. تو اصل چیز ہے استقامت, یعنی جو ترجیحات بدلیں ان پر پھر استقامت بھی. لیکن باوجود اس کے کہ ہم اتنا کچھ پڑھتے ہیں پھر ہم ہر روز بھولتے ہیں. ہر روز کی پرائرٹیز کو آپ دیکھیے سویر سے شام تک کی. بہت دفعہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ ہمیں پہلے کون سا کام کرنا چاہیے. ہم پہلے اور فالتو فالتو قسم کے کام کر کے اپنے آپ کو کھپا کے تھکا کے پھر ہم کہتے ہیں اچھا اب قرآن کا سبق پڑھ لیتے ہیں, اور اس وقت پھر نہیں پڑھ سکتے, حق ادا نہیں کر سکتے.
لا تحرك به لسانك لتعجل به,
لا تحرك به لسانك لتعجل به, لا تحرك, نہ تم حرکت دو, به ساتھ اس کے, لسانک اپنی زبان کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, آپ اپنی زبان کے ساتھ اس کو حرکت نہ دیں. کس کو؟ قرآن کو. لتعجل به, کہ تم جلدی کرو ساتھ اس کے, کس کو؟ جلدی جلدی پڑھ لو. اس لیے اپنی زبان کو ساتھ ساتھ حرکت نہ دیں. اس کے بارے میں ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ بوقت نزول وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوتا کہ جو آیات اتر رہی ہیں کہیں ان کا کوئی حصہ چھوٹ نہ جائے, تو اس لیے دوران نزول آپ جبریل کے ساتھ ساتھ خود بھی پڑھنے لگتے تھے, یعنی چپ کے لبوں کو حرکت دیتے اور ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے. تو اس سے روک دیا گیا کیونکہ سیکھنے کے لیے خاموشی ضروری ہے. سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے 114 میں, ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ, اور نہ جلدی کرو قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کر دی جائے. وجہ کیا ہے؟ کیوں روکا گیا اس سے؟ تاکہ آپ صحیح طور پر اخذ کر سکیں. سیکھنے کا عمل کھیل نہیں ہوتا, کوئی معمولی چیز نہیں. اس کے لیے انسان کو مکمل یکسوئی چاہیے ہوتی, اور وہ یکسوئی صرف ماحول کی یکسوئی نہیں, انسان کے اپنے اندر کی یکسوئی بھی ضروری ہے, توجہ ضروری ہے. بیک وقت تین کام مشکل ہوتے ہیں, کیا؟ سننا, بولنا اور پھر مفہوم سمجھنا. تو ترتیب کیا ہے؟ جب سنے انسان تو صرف سنے, منہ سے کچھ نہ بولے. بعض وقت میں یہ نوٹ کرتی ہوں کہ میں بول رہی ہوتی ہوں تو بعض لوگ ذکر میں ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں, تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کتنے فیصد سن رہے ہیں. اور اس سے بولنے والے کو ایک عجیب گھبراہٹ ہوتی ہے کیونکہ اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ توجہ نہیں دے رہا. اور اگر استاد یہ دیکھے کہ طالب علم جو ہے وہ کچھ اور ہی پڑھ رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دینے والا دے بھی نہیں پوری طرح پاتا. تو اس وقت اطمینان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے, اور یہ افضل ذکر ہے. یعنی علم کا حاصل کرنا, قرآن کا سیکھنا اور سننا جو ہے یہ بہترین عبادت ہے. لیکن بعض اوقات لاشعوری طور پر ہم عادی ہوتے ہیں نا ذکر کے زیادہ, تو وہ پھر ہم ہر مجلس میں, اور بعض لوگ تو باقاعدہ جو درس میں آتے ہیں تسبیح لے کے آ جاتے ہیں اور سامنے بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے کہ ایک وقت میں ایک کام ہو سکتا ہے, یا آپ پڑھ سکتے ہیں خود تو یا آپ سن سکتے ہیں, دو کام نہیں ہوتے. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جب آپ سن رہے ہو تو اس وقت بولے نہیں. اچھا, بعض لوگ تجوید میں یا تلاوت سنتے وقت بھی یہ گڑبڑ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جب قاری پڑھ رہا ہو, استاد کہلا رہا ہو, تو جب وہ بولتا ہے تو ساتھ بولنے لگتے ہیں. تو اس وقت اگر انسان ساتھ بولنا شروع کر دے تو پڑھانے والے کے پڑھانے میں بھی خلل پڑتا ہے, اور پوری طرح انسان اندر نہیں اتار پاتا کیونکہ سننے میں ڈسٹریکشن آ جاتی, سننے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی. کیونکہ زبان اور کان اگر کٹھے استعمال ہوں تو ایک کا بھی حق ادا نہیں ہوتا. تو اس لیے کیا کہا گیا؟ لا تحرک بھی لسانک, مت حرکت دیں آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کو, نہ پڑھیں. لتعجل بھی, تاکہ آپ جلدی حاصل کر سکیں اس کو. اور آپ کو کیوں جلدی ہوتی تھی؟ کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ نہ جائے, رہ نہ جائے, یا یہ کہ فوراً فوراً اس کو لے لیا جائے. تو حکم کیا ہے قرآن مجید میں؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون, کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر غور سے سنو اور چپ رہو, خاموش رہو, تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. جہاں تک قرآن کے اخذ کرنے کا تعلق ہے تو فرمایا
ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ,
ان علینا جمعہ, یہ ہمارے ذمہ ہے, یہ ہمارا کام ہے اس کا جمع کرنا. کہاں؟ سینے میں. یعنی اس کا سکھانا اور اس کا اتارنا اور اس کو محفوظ کرنا, اس کو یاد کرا دینا, یہ ہمارا کام ہے. وَقُرْآنَهُ, اور اس کا پڑھنا. قرآن کیا ہے؟ مصدر. پڑھنا, قرآت کرنا, تلاوت کرنا, یعنی آپ کی زبان پر. جیسے آتا ہے نا دوسرے کا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, آپ جس وقت جو کام ہے وہی کیجئے, باقی ہمارے ذمہ ہے. ہم اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے اور ہم اس کو پڑھوائیں گے آپ سے, اور آپ پڑھیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، ان قریب ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے۔ تو بات یہ کہ اگرچہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے لیکن ہم سب کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سیکھنے کا حق ادا کریں۔ آگے وہ یاد کتنا رہتا ہے، کتنا ہمارے اندر رہتا ہے، کتنا ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو اللہ کو معلوم ہے۔ انسان بعض اوقات ایک چیز بہت دفعہ بھی رٹتا ہے، یاد کرتا ہے، لیکن وہ سینے میں نہیں جمع رہتی، پھر نکل جاتی، سینے سے بھاگ جاتی، پھر انسان بھول جاتا ہے۔ تو اب اس ڈر سے کہ ہائے بھول جائے گا اور ہائے معلوم نہیں کیا ہو جائے گا، پینک نہیں ہونا چاہیے۔ جس وقت جو مل رہا ہے وہی کرے انسان، اور اس کو لینے کی فکر کرے، اس موقع کو نہ گنوائے۔ اچھا، بعض طالب علموں کی عادت کیا ہوتی ہے، کلاس ہو رہی ہے، جو ہو رہی ہے اس وقت وہ اور کوئی کام شروع کر دیں گے، وہ جا کے اپنے اگلے ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دیں گے۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ جو آپ ایک ماحول میں بیٹھ کر ایک وقت میں سیکھ سکتے ہیں وہ آپ الگ نہیں سیکھ سکتے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے آپ اس طرح پڑھ سکیں یا سیکھ سکیں جو آپ ایک مجلس کے اندر ایک رحمت میں بیٹھ کے ایک مخصوص وقت میں آپ سیکھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ یا تو پچھلے کی فکر کر رہے ہیں، یا ٹیسٹ کی، یا نمبروں کی، یا نہ معلوم کس کس چیز کی، یا کوئی اور دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے، اور جو موقع آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملا اس کو آپ گنوا رہے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا۔ انسان کی عقل مندی کیا ہے، یہی ترجیحات ہیں، یہی پرائرٹیز ہیں، کس وقت کیا کام کرنا چاہیے۔ اگر اس وقت آپ کہیں کہ نہیں میں اس وقت سو جاتا ہوں، شام کو اٹھ کے میں کیسٹ سن لوں گا، تو نہیں، جو کام اس وقت ہو رہا ہے نا وہ اسی وقت کا ہے اور اس کو اسی وقت کرنا چاہیے۔ وہ اگر آپ کل پہ ڈالیں گے، بما اخر، تاخیر کر دیں گے، تو پھر وہ گیا، اس کا وہ امپیکٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ لا تحرک بہ لسانک، اور یہاں ایک ادب بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو تیز تیز نہیں پڑھنا چاہیے، لتا جل بھی، تاکہ جلدی پڑھ کے ختم کریں، جیسے پیچھے بھی گزرا ہے نا، ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھو، آہستگی کے ساتھ پڑھنا، اور پھر خود پڑھنے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ پوری رات میں قرآن پورا کر دینا، شبینہ کرنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کم از کم 3 دن لگانے چاہیے، کیونکہ اگر آپ رتل القرآن ترتیلا پہ عمل کریں تو پھر آپ 7 دن میں ہی ٹھیک پڑھ سکتے ہیں، اس سے کم میں ٹھیک نہیں پڑھا جاتا، پھر انسان تیز 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 تیز، آدھا پڑھا، آدھا نہیں پڑھا، کوئی حرف ادا کیا، کوئی نہیں کیا۔ تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ اس کو پورا کریں اور ہر حرف پڑھیں، جو آپ نے اس طرح پڑھا کہ کئی حرف کھا گئے بیچ میں سے، اور کئی لوگ تو لفظ بھی کھا جاتے ہیں اور بعضوں کا صفحے بھی کھا جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا بہتر ہے، کیا کرنا، کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک پڑھیں، بجائے اس کے کہ ایک وقت میں آپ 2 قرآن پورے کریں، آپ 1 پڑھیں اور پورا پڑھیں، وہ زیادہ ثواب اور اجر کا باعث ہے جس کا حق دے کر آپ پڑھیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں، انسان کی سمجھداری سے، حکمت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے، قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے، بیچ میں بات روک کے تو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا، پھر جب ہم اس کو پڑھیں، ہم سے مراد ویسے تو اللہ تعالی کی طرف بات جا رہی ہے، لیکن جبریل کے ذریعے، علمہ شدید القوا آتا ہے نا، جبریل نے سکھایا تھا، لیکن کلام تو اللہ کا ہے، بلسان جبریل جب ہم اس کو پڑھیں آپ پر، تو آپ کیا کریں، فتبع، پیروی کریں، فالو کریں، قرآنہ، اس کے پڑھنے کو، یعنی پوری طرح سنیں، پوری طرح اس کو فالو کریں، پوری توجہ کریں۔ فتبع سے مراد یہاں سب سے پہلے سننے میں توجہ، سیکھنے میں توجہ، اور پھر عمل کرنے میں۔ اتباع کا لفظ جو ہے یہاں درجوں کے ساتھ ہے، پہلے درجے میں سننا اور پھر اگلے درجے میں عمل کرنا، کیونکہ قیامت کے دن نہ سننے والے کیا کہیں گے، لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے، او ناقلو، یہاں مخل سے کام لیتے۔ تو کیسا سننا مراد ہے، غور سے، سمجھ کے سننا۔ فتبع قرآنا، تو اس کے پڑھنے کو آپ فالو کریں۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں آپ کو بہت دفعہ یہ بات ریپیٹڈلی کہی گئی کہ جب آپ قرآت سنیں، جب آپ کو پڑھایا جا رہا ہو، تو آپ کی نظریں قرآن پر ہوں اور کان آواز پر ہوں، اور ایک ایک لفظ کو فالو کریں، لفظ لفظ کو فالو کریں، جب جا کر تعلیم کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ جسٹ فار انجوائمنٹ سن رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہے اور آپ انجوائے کر رہے ہیں اور ریلیکس ہو رہے ہیں، اور کتاب کہیں کھلی ہوئی ہے اور دھیان کہیں اور ہے، اور بس صرف آواز کان سے ٹکرا رہی، یہ سیکھنا نہیں ہوتا، یہ کام انسان کا سننا ہے، وہ بس صرف آواز سے امیوز ہو رہا ہے لیکن حاصل کچھ نہیں ہو رہا۔ تو قرآن صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں اترا، یہ سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے، اور اس کے لیے آپ کو اپنا پورا کان، پورا دل اور پوری توجہ رکھنی پڑے گی۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ
ثُمَّ
ثم ان علینا بیانہ ثم پھر ان بے شک علینا ہمارے ذمہ ہے بیانہ ہو اس کو بیان کرنا. اور بیان کا کیا مطلب ہے؟ کھول کر بتانا, یعنی اس سے مطلوب کیا ہے, اس پر عمل کیسے کرنا ہے, یعنی عمل کا طریقہ بتانا, وہ ہمارے ذمہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں اتارا بلکہ قرآن کے ساتھ قرآن کا بیان اور اس کا طریقہ بھی اتارا ہے. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہ. تو سب سے پہلے بیان کس کو سکھائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ کسی حکم پر عمل کیسے کرنا ہے, مثلا نماز کیسے ادا کرنی, حج کیسے کرنا ہے. یہ کس نے بیان کیا تھا آپ کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے. کون آ کے سکھاتا تھا؟ جبریل. تو جبریل نے عملی طور پر اس کو بیان کیا نا آپ کے سامنے, کیسے کھڑے ہوں گے, کیسے رکوع کریں گے, کیسے سجدہ کریں گے, اوقات کیا ہوں گے, اور اسی طرح حج. تو یہ جو بیان ہے یہ وحی خفی ہے جو قرآن میں نہیں لکھی ہوئی. سمجھ گئے بات؟ اصل میں یہ آیات جو ہے نا, انہوں نے تو انکار سنت کی جڑ کاٹ دی. ٹھیک ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن نہیں دیا گیا, اس پر عمل کا طریقہ بھی سکھایا گیا. وہ طریقہ کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. اب ڈکشنری کی مدد سے نہیں کر سکتے. مثلا حج کرنا, قرآن پاک میں آتا ہوا اتم الحج والعمرۃ للہ, پورا کرو, تمام کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. اب اٹھائیں ڈکشنری اور دیکھیں اتمو کا مطلب اور حج کا مطلب اور عمرے کا مطلب, اور چلے جائیں حج کرنے. کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے. کون سکھائے گا؟ پیغمبر سکھائیں گے. انہوں نے عمل کر کے دکھایا, انہوں نے صرف زبان سے بول کے نہیں بتایا. وہ ساتھ لے گئے تھے لاکھ سے زیادہ صحابہ کو اور ان کے سامنے کر کے دکھائے مناسک, اور فرمایا خذو عنی مناسککم. اور ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا حج نبی کا آنکھوں دیکھا حال, اس کا بھی مقصد یہی تھا. وہ بھی قرآن کی تفسیر ہے, اصل میں تو وضاحت ہے. اسی کا نام بیان ہے. تو اللہ نے صرف احکام نہیں دیے, ان کا بیان بھی دیا ہے, اور بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے. آپ کی سنت نے کھول کے بتا دیا. اسی طرح زکات, وآت الزکات, بہت دفعہ آتا ہے آت اس دو زکات, کیسے دیں, کتنی دیں, کہاں دیں, کیا کریں, یہ تفصیلات ان علینا بیانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی گئی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے چیزیں دی گئی ہیں, غیر مطلوب کے ذریعے. وحی مطلوب تو قرآن میں, غیر مطلوب کے ذریعے ڈیٹیلز بتائی گئی, کر کے دکھایا گیا. پھر آپ نے آگے صحابہ کرام کو کر کے دکھایا, یا قولی یا فعلی یا تقریری شکل میں. کیا پتہ چلتا اس سے, کیا سبق؟ یعنی ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا, رزق میں, علم میں, کیونکہ تو اللہ کا کام ہے. آپ یقین کریں, جو میں صبح آتی ہوں نا, پڑھ کے آتی ہوں, لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا میں کیا کہنے والی ہوں, اور میں صرف یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ جو اللہ چاہے گا وہ میری زبان سے نکلوائے گا. کیونکہ اس وقت بیٹھ کے میں ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی کیا بولنا ہے کیا نہیں. یہ صرف اس کی توفیق ہوتی ہے کہ جس چیز کو جس طرح ڈالے میرے دل میں میں اسی طرح نکالوں, اور اگر وہ نہ ڈالے تو نہیں بول سکتی. یہ صرف اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. کوئی چیز کس حد تک ہمیں سمجھاتا ہے, وہ کتنی دیتا ہے اور کتنی دلواتا ہے ہمارے ذریعے, صرف اس کا کرنا ہوتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں کہتی ہوں صرف اللہ کو پتا ہے. اللہ پہ توکل کرنا سیکھو, جو اور جب اور جیسے وہ چاہے گا ہو جائے گا. ہم کسی چیز کے لیے جتنی بھی جلدی کریں, ہونا وہ ہے جو اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے, انسان کے لیے کیا ہے, کوشش, اپنی طرف سے کوئی کمی نہ چھوڑے, کوئی کوتاہی نہ کرے, سستی نہ کرے, اور محنت بھرپور کرے, لیکن کچھ چیز اللہ پہ بھی چھوڑ دے. ہر چیز کا ذمہ خود نہ لے لے کہ ہم ہی سب کچھ کر لیں گے. انسان سب نہیں کر سکتا, اور یہ توکل ہوتا ہے. فاتخذہ وکیلا. اور پھر صحابہ کرام کا تو خیر کیا کہنا, لیکن سات سات سال ایک سورت کو لگ جاتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سورت البقرہ سیکھنے میں 7 سال لگے. تو بات یہ کہ قرآن کے تو اتنے رنگ ہیں کہ ان کو انسان جذب نہیں کر سکتا سب, لیکن ضروری اور فریضے کی حد تک تو سمجھنا ہی چاہیے نا, کہ جس کے بغیر گزارا نہ ہو. بہت ڈیٹیلز میں اور بہت تفصیلات میں نہ بھی جائے تو اتنا معنی تو سمجھے کہ الفاظ کیا کہتے ہیں اور آیت کیا کہتے ہیں اور مفہوم کیا ہے اس کا, اور میرے لیے کیا سبق ہے اس میں.
کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ.
کلا بل تحبون العاجلہ. کلا, ہرگز نہیں. بل تحبون, بلکہ تم محبت رکھتے ہو, العاجلہ, جلدی ملنے والی چیز سے. یہ انسان کی ویکنس ہے. انسان کیا چاہتا ہے؟ جلدی. اور اللہ جلدی نہیں چاہتا. کلا بل تحبون العاجلہ. عاجلہ کا لفظ ہے, یہ اجلت سے ہے. اجلت, جلد بازی. یہ انسان کی سرشت میں, خلق الانسان ہلوا, انسان ہر چیز میں جلد باز ہے نا، بعض اوقات شوق سے کوئی کام شروع کرتا ہے پھر کیا کہتا ہے جلدی ختم ہو جائے، تو یہ جلدی جو ہے یہ انسان کی سرشت میں پڑی ہوئی. اور پھر یہاں آجلہ سے مراد جلد ملنے والی چیز اور دنیا دونوں مراد ہیں، یعنی آجلہ سے مراد دنیا بھی لی جاتی ہے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور خاص طور پر جب آخرت کے مقابلے میں آئے، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو، آخرت بھول جاتے ہو، آخرت کا فائدہ تمہارے ذہن سے اتر جاتا ہے، اور تم سارے کام کس کو سامنے رکھ کے کرتے ہو؟ دنیا کو. دنیا کے لحاظ سے کون سی چیز کتنا فائدہ دے گی؟ ہم اپنے جتنے بھی پروگرام، منصوبے، ارادے، فیصلے، جو کچھ بھی کرتے ہیں، کبھی ہم گہرائی میں سوچیں کتنے آخرت کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں اور کتنے دنیا کو. موسٹلی ہم دنیا کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، خواہ بچے کی شادی کرنی ہو، خواہ ہمیں خرید و فروخت یا کوئی کاروبار کرنا ہو، ہم یہ نہیں دیکھتے حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. ہماری پرائرٹی کیا ہوتی؟ بس جو پہلے مل رہا جلدی مل رہا، جو حاصل ہو رہا وہ لے لو. حدیث میں آتا نا کہ ہر ایک کلیس لکھا ہوا ہے. فَأَجْمِلُوا فِي الطلب، طلب میں خوبصورتی اختیار کرو، جلد بازی میں حرام مت لو. جو تمہیں ملنا ہے وہ تمہیں ملنا ہے، وہ حلال سے بھی ملے گا، حرام سے بھی ملے گا، لیکن عموماً انسان جلد بازی کی وجہ سے حرام میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اور ناجائز طریقے اختیار کرنے لگتا ہے اور صبر سے کام نہیں لیتا. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہیں تو یہ دو لفظ لیکن بہت ہی، آجلہ اور آخرہ پوری ہماری شخصیت کو عیاں کر دیتے ہیں. حالانکہ آخرت کے بارے میں کیا فرمایا؟ والآخرت خیر و ابقا، بہتر بھی ہے، اچھی بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. زندگی کی سب سے بڑی ریالٹی اس کا ختم ہونا ہے. جتنی یقینی ہے زندگی اتنی ہی یقینی موت ہے، اس کا خاتمہ، لیکن اتنا ہی زیادہ ہم اس کو بھولے رہتے ہیں. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ.